صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت کریمہ کے اہم عنوانات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے، اور اپنے کریم کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ہجری کے ساتھ ہجرت کے ساتویں سال کے اہم واقعات، جس میں غزوہ خیبر اور اس سے لوٹنے کے وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے صادر ہونے والے بے شمار معجزات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے. آج اسی موضوع کو تھوڑا آگے کی طرف لے جاتے ہیں کہ ہجرت کے ساتویں سال غزوہ خیبر کے علاوہ جو عظیم شہ سر فہرست ہے وہ اس سال سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ خیبر سے لوٹتے وقت ہی سب سے عظیم معجزہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز عصر کے وقت سورج کا لوٹنا اور حضرت علی کا نماز عصر ادا کرنا، یہ خیبر کے لوٹنے کے وقت راستے سفر ہی میں تھا. بات لیلۃ التاریس فجر کی نماز کا بظاہر قضا ہونا اور اس کے اندر بے شمار حکمتوں کا ہونا، اسی دوران صحابہ کرام پانی کی جستجو میں جب نکلے اور آپ نے ایک خاتون سے پانی طلب کیا اور اس کی چیزوں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تھوڑا سے پانی لے کے کلی فرمائی اور مقصود ہے دریا کے مانند بن گیا، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس کی شہادت موجود ہے. وہ ایک اور عظیم معجزہ. وہاں سے لوٹتے وقت سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے ارادے میں شخص نے سرکار کو تنہائی میں پایا اور اس نے جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تلوار اٹھا کر آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تو اس وقت جو ایک عظیم معجزے کا ظہور ہوا جو گزشتہ درسوں میں گزر چکا ہے، یہ ایک اور معجزہ گویا کہ اس وقت تھا. اسی دوران جب مدینہ منورہ کی بہت زیادہ خراب تھی اور اسے اطلاع ملی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے گزریں گے مدینہ منورہ، تو وہ وہاں پر بیٹھ گئی. یہاں پر امام علیہ سنت ایک بات کہتے ہیں کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا ایسا اگر دوا نہ کرے. وہ اپنے بچے کی زندگی سے ناامید ہو چکی تھی کہ اب یہ صحیح نہیں ہوگا اور وہ انتہائی بیماری کی طرف تھا. جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر وہاں سے ہوا، سرکار کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ عورت کافی دیر سے آپ کے انتظار پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس بات کی امید کو لی ہوئی ہے کہ آپ لوٹیں گے تو اس کے بچے کی طبیعت بڑی خراب ہے، اس کی توجہ فرمائیں. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بچے کی طرف دیکھا تو مسکرایا، دھیمی مسکرایا. حضرت عمر نے پوچھا حضور کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا شیطان ہے جو اس کے دل میں داخل ہوتی ہے، سینے میں داخل ہوتے، اس بچے کو میرے قریب لے آؤ، یعنی جنات کے اثرات قریب کیا گیا. تو وہ قریب آیا تو سرکار نے کہا کہ اس کی ماں سے کس کو کہو کہ اپنا منہ کھولے. اس نے اپنا منہ کھولا اور سرکار نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور فرمایا اخسا ابو اللہ و رسولی، بھاگ جا، نکل جا، فوراً بھاگ جا، اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن. فرمایا یہ کہنا تھا کہ بچہ صحت یاب ہو گیا. ایک اور عظیم معجزہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے یہاں پر ثابت ہوا. انشاءاللہ آنے والے درس میں میں جنات کی حقیقت پر کلام کروں گا اور وہ مستقل موضوع انشاءاللہ جنات کی حقیقت پر ہوگا کہ جنات کا وجود کیا ہے، اس کے اثرات کی اہمیت کیا ہے، اس کے اثرات کی حقیقت کیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور قرآن و سنت اس پر کس طرح نشاندہی کرتی ہے. جس میں ایک واقعہ یہ سیرت کا آپ نے سماعت فرمایا کہ اس بچے کے سینے کو شیطان نے جکڑ لیا تھا, یعنی اپنے اثر کو داخل کیا ہوا تھا, اور اثر بد اور اثر خیر پر ایک مستقل شخص گزر چکا ہے. اور انشاءاللہ وہ تقریباً چار تقریریں ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی, گزشتہ چار درس سیرت جس میں حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب, اور جو ایک شعبدہ پھیلایا گیا ہے کہ وہ شیطان کی تعریف پر ہی بڑے خوش ہوتے ہیں, جبھی شیطان بڑا اثر ڈالتا ہے, تو وہاں پر ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم بحث پیش کی تھی قرآن و سنت سے کہ نظر بد کے اندر تاثیر خدا نے رکھی ہے تو نظر خیر کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے. وہ انشاءاللہ ترتیب کے مراحل کے اندر موجود ہے, اور وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں سیڈی کی صورت میں آپ حضرات تک وہ چار درس پیش کر دیے جائیں گے, جس میں شرک کے موضوع سے متعلق جو بعض جاہلوں نے ایک پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے کہ یوں چھینکا تو شرک, یوں کھانسا تو شرک, یعنی ہر مسئلہ ہی شرک ہو کر گویا کہ اسلام کا رہ گیا ہے, تو اس زمانے جاہلیت کی طرح جو جاہلیت ہمارے اس دور میں پھیلائی جا رہی ہے, تو الحمدللہ قرآن و سنت سے اس کا تتمہ اور اس کا خاتمہ پیش کیا گیا ہے. وہ چار درس انشاءاللہ سی ڈی کی صورت میں عنقریب انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اسی کے ساتھ آنے والا درس جو ہوگا انشاءاللہ العزیز اگر زندگی بخیر رہی تو آپ حضرات کی خدمت میں جنات کی حقیقت پر اور اس کے اثر پر قرآن و سنت کیا نظریہ پیش کرتا ہے, اور اس کے علاج اور معالجے سے متعلق صحابہ اکرام اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں کیا درس دیتی ہے کہ ہمیں ایک رہنمائی اور ایک روشنی اس ٹاپک کے حوالے سے حاصل ہو, کیونکہ اس موضوع کے اندر یہ بے شمار مبالغہ کیا گیا ہے اور امت کو گویا کہ نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں صحیح پہلو اس کا کیا ہے قرآن و سنت کے اعتبار سے اور اس کے علاج اور معالجے کے اعتبار سے, تاکہ ہر مسلمان سرکار کی صلاح آگاہی حاصل کر کے اگر اس میں کوئی ایسا دخل موجود ہے تو وہ جلد اس علاج کے ذریعے اس کو تریاق اور مجرب بنا سکے. تو یہاں پر دیکھا آپ نے کہ سرکار کی صلاح نے فرمایا کہ جنات کا اثر تھا. انشاءاللہ آگے بھی آپ سماعت کریں گے اور گزشتہ درس میں میں اس پر شواہد پیش کروں گا, لیکن بات چلیے تو ایک اور واقعہ یہاں پر پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے تو بالکل بھی آئی نہیں, یہی واقعہ امام جلال سیوطی علیہ رحمت نے کئی سندوں کے ساتھ گویا کہ نقل کیا ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس بچے پر گویا کہ کسی بھی وقت ایک شدید قسم کا دورہ پڑتا تھا جس سے گویا کہ وہ اپنے حال سے بیزار ہو جاتا اور اس کی کیفیت بڑی متغیر ہو جاتی, ذہنی توازن وہ بچہ کھو چکا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ خاتون, یہ جب کا واقعہ جب سرکار فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں اس خاتون کو جب دیکھا اس سے پوچھا تو کہ جناب یہ مسئلہ ہے, سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہ اس بچے کو اوپر ہی اونٹنی پر میرے کجاوے پر لے آؤ, اور صحابہ نے اٹھا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اوپر کجاوے میں جب پیش کیا تو سرکار نے اپنے سامنے بٹھا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور یہی کلمات ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے دشمن نکل جائے اس بچے کے سینے سے, اور یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بچہ صحیح ہو گیا. اب جب سرکار فتح مکہ کے بعد لوٹے تو ایک بہت بڑا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گھیما گھیمی کا منظر دیکھا تو صحابہ کو فرمایا یہ گھیما گھیمی یہ گویا کہ مجمع کیسا ہے, تو عرض کی کہ حضور وہ خاتون جن کے بچے کو آپ نے درست کیا تھا اس نے صحابہ کی دعوت کے انتظام کیا, اور انہوں نے کہا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے لوٹیں گے تو ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت دعوت کا اہتمام کرتے ہیں, اور اس عورت نے وافر مقدار پر کھانا بنایا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے شرف بخشا اور صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جسے شرف بخشا. تو یہ سیرت کے اندر یہ واقعات کثرت سے موجود ہیں. سرکار کے صحابی ہیں حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, ایک حضرت عثمان غنی ہیں, ایک سرکار کے بھائی ہیں رشتے میں حضرت عثمان بن مذعون, یہ جو ہے حضرت عثمان بن عاص سرکار کی صحابی ہیں, یہ کہتے ہیں یہ حفظ کر رہے تھے قرآن کو, تو سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی کہ حضور میں قرآن کو حفظ کرتا ہوں آیات مجھے یاد ہو جاتی ہے اور آیات یاد ہونے کے بعد جب میں سے فارغ ہوتا ہوں تو سب میرے دل سے مٹ جاتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذات الشیطان, یہ شیطان کا اثر ہے, یہ جنات کا اثر ہے. فرمایا کہ جب کوئی طالب علم قرآن یا علم دین کی طرف لگتا ہے تو شیاطین میں سے چند شیاطین اس کے ذہنوں کو مہو کرنے کے لیے, اس کے خیالات کو فاسد کرنے کے لیے, اس کے حافظے میں تغیر ڈالنے کے لیے, اسے صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا اس شیاطین کی نسل کا نام خنزب ہے, اگر کسرے کے ساتھ پڑھیں تو خنزب آتا ہے, لیکن فتح جو یہ اخف الحرکات ہے, یعنی کسی لفظ کی ابتدا اگر فتح سے کی جائے زبر سے کی جائے تو یہ عربی گرامر کے اندر قوانین میں تو یہ سہل ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے, کیونکہ زبر کا ادا کرنا بنسبت زیر اور پیش کے یہ آسان ہوتا ہے, اس کو اخف الحرکات میں کہا جاتا ہے. اس لیے کسی لفظ کی جب ابتدا کی جاتی ہے تو اس میں زیر اور پیش دینے سے پہلے اگر اس کو زبر دے دیا جاتا ہے تو گرامر کے اعتبار سے بھی گویا کہ کوئی اس پر گویا کہ تردد لازم نہیں آتا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر موجود سرکار نے فرمایا ذالک خنزب, یہ ایک خاص نسل ہوتی ہے شیاطین کی جس کا نام خنزب ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ. جب صحابی قریب آئے تو سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اخرج یا شیطان. لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا جائے نہیں, سرکار یہاں شیطان کو یا کہہ رہے ہیں. فرمایا اخرج یا شیطان, کہتے جی یا کسی کو کہہ دیں گے تو بندہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے. یعنی سلام کی سیرت مبارکہ اور تبرانی معجم القبیر کی سب سے بین حدیث ہے. پھر اس میں بعض جو جہالت کے کچھ اونچے مرتبے پر جاتے ہیں اور اس میں کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس سے ہمیں علم حاصل ہو گیا ہے, پھر کہتے ہیں ہاں وہ روزے سرکار کے روزے کے قریب یہ ناجائز ہو جاتا ہے اور یہاں جو ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے. ہم نے کہا واہ جناب 40 دن لگا کر آپ نے کیا شریعت کو تلاش کیا ہے کہ وہ شرک جو پاکستان میں شرک ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے دربار پر جائز ہو جاتا ہے. ہم نے کہا واہ واہ کیا فکر تھی آپ کی, اسی لیے آپ نے 40 دن لگائے تھے کہ دین میں کوئی مستحیل بن کر آپ ایک تجدیدی کارنامہ نکالے کہ شرک میں بھی کبھی کبھی جواز کا پہلو آ جاتا ہے. توبہ توبہ, اللہ اس جہالت کی فکر سے بچائے. شرک تو ایسا غلیظ گناہ ہے, اس کے لیے نہ کوئی زمانہ ہے, نہ کوئی جگہ ہے, نہ کوئی مکان ہے, نہ کوئی حیثیت ہے, نہ کوئی مسافت ہے, نہ قرب و بعد کی کوئی سنگ میل ہے, بلکہ فرمایا شرک ہر جگہ پر شرک ہوتا ہے, چاہے زندے کے لیے ہو یا مردے کے لیے ہو, قریب کے لیے ہو یا بعید کے لیے ہو, بہت سے تعلقتا ہو یا قرب سے تعلقتا ہو, مماد سے ہو یا حیات سے ہو. شرک ایسا غلیظ گناہ ہے کہ ہر حال میں شرک رہتا ہے. اور اس پر علمیت کا دعویٰ کہ جناب سرکار کے روزے کے سامنے یہاں کہیں گے نا, یہ بالکل جائیں گے. لیکن آپ مسجد حبیبیہ میں کہیں گے نا کہ یا نبی سلام علیکم, تو یہ جائز نہیں. تو ہم نے کہا وہاں کیسے جائز ہے؟ تو کہا رسول اللہ سنتے ہیں. تو میں نے کہا خود سنتے ہیں یا اللہ سناتا ہے؟ تو کہا یہ اللہ سناتا ہے. تو میں نے کہا خدا کو تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ یہاں سے اگر 40 آپ صبح ملتان کے لیے گاڑی بیٹھے اور لاہور کے قریب جو آپ کے استاپ آیا تو وہاں اترے, تو کیا خدا کے لیے بھی ایسی مسافتیں ہیں؟ جو خدا وہ قریب سنا سکتا ہے تو کیا خدا یہاں کراچی سے نہیں سنا سکتا؟ تو وہاں پر بھی تو بندہ خود نہیں سن رہا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تو نہیں سن رہے. یہ رسنت عقیدہ ہے, سرکار مستقل استقلالی سماعت تو نہیں, یہ تو آپ کے منصب نبوت کے تحت رب کریم آپ کو سناتا ہے اور رب کریم آپ کو دکھاتا ہے. یہ بإذن اللہ ساری چیزیں ہیں. جب سرکار کے روزے کے قریب اللہ کے حکم سے سرکار سن لیتے ہیں, اللہ کی دیوی طاقت سے سن لیتے ہیں, اللہ سنا دیتا ہے, تو خدا کے لیے کوئی چوپڑی کا حساب تو نہیں ہوتا کہ جناب وہاں نہیں ہوگا یہاں ہوگا. یقیناً جب خدا وہاں سنانے پر قادر ہے تو یہاں بھی سنانے پر قادر ہے. یہ قریب اور بعید کے 4 گھنٹے کی فلائٹ اور 1 گھنٹے کی فلائٹ, یہ انسانوں کے لیے, خدا کے لیے قرب اور بعد کوئی شے نہیں. علماء نے لکھا, امام غزالی لکھتے ہیں کہ خدا کہتے ہیں جی خدا کہاں پر ہے؟ کہا میرے پاس. کہا یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ ہم خدا کے حضور حاضر ہیں. فرمایا کہ حضرت اسرائیل کی یہ شان ہے کہ ان کے سامنے ساری کائنات ایک تھال کے مانند ہوتی ہے, کہ تھال میں آپ کہیں پر بھی ہاتھ اور تصرف کر کے کہیں سے بھی لقمہ کھا سکتے ہیں. تو فرمایا ساری کائنات حضرت اسرائیل کے سامنے ایک تھال کے مانند ہے. انہیں اگر گویا کہ سمرقند سے روح قبض کرنی ہے اور اسی کے مطابق جنوب سے روح قبض کرنی ہے, مشرق سے روح قبض کرنی ہے, مغرب سے کرنی ہے, تو انہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ جس طرح بندہ ایک تھال کے اندر تصرف کرتا ہے اسی طرح وہ چنتے چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں حضرت اسرائیل, ابھی وہ بحث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتہ افضل ہوتا ہے کہ انسان رسول افضل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں حضرت اسرائیل ہیں تو رسول, ان کی فضیلت ہم سے اعلیٰ ہے, وہ نبی کریم یا حضرت موسیٰ یا عام نبی کی فضیلت کو بھی نہیں پا سکتے. اس لیے کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے اسلام کا کہ جو انسان رسول ہوگا وہ فرشتہ رسول سے افضل ہوگا, جو انسان رسول ہوگا وہ فرشتہ رسول سے افضل ہوگا. یہ ساری باتیں حضرت عثمان بن عفان آپ کو توجہ دلا رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گرد و نواح کے اندر کیسا ماحول ہے اور آپ نے کس چیز کو قبول کرنا ہے. اب سرکار نے حضرت عثمان بن عفان کو قریب بلایا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اخرج یا شیطان, نکل جائے شیطان, یا شیطان, شیطان نکل جائے. جو چیز نظر نہیں آئے اسے یا نہیں کہہ سکتے. تو ہم نے کہا شیطان تو سینے میں چھپا ہوا تھا, کسی کو نظر نہیں آ رہا. تو کہا جی یا نہیں کہہ سکتے. اخرج یا شیطان, نکل من صدر عثمان, صدر عثمان سینے کے, عثمان کے سینے سے نکل جا. حضرت عثمان بن, حضرت عثمان بن عاص کہتے ہیں کہ سرکار نے کلمات مجھے ارشاد فرمائے اور سینے سے ہاتھ ہٹایا فرمایا اس کے بعد یہ تھا کہ میں قرآنی اوراق کو یا آیات کو دیکھتا اور مجھے حفظ ہونا شروع ہو جاتا، مجھے حفظ ہونا شروع. یہ عظیم معجزہ جو سرکار کے تصرف پر بیان دلیل ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پر بیان، سرکار کا مقام ہے. سرکار غوث عام فرماتے ہیں کہ کوئی جنات یہاں سے گزرنا بھی ہوتا ہے، اگر وہ اذن نہ پائے اور ہمارے دربار کے قریب سے گزر جائے تو فرمایا کہ اسے جلا کر راگ کر دیا جاتا ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے. فرمایا شرارین جن ہو یا روحانیت سے تعلق والے جنات ہو، فرمایا کہ جہاں ہم بیٹھے ہوں تو ہمارے سر سے پرواز نہیں کرتا ہے. تو یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا غلام میں سرکار غوث اعظم ہے، جن کو گویا کہ جناتوں پر ایسا تصرف اور ملکہ عطا فرمایا گیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ کہ کیا شان اور حشمت ہوگی. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مرتبہ عطا فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت امام گیلانی شوقی علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک واقعہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے اور دیگر صحابہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور وہ پورا تعویذ کہ جی تعویذ لکھنا نہیں چاہیے، یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے. سرکار کے صحابی کہتے ہیں حضور جب میں سو جاتا ہوں تو کوئی چیز میرا دماغ پکڑ لیتی ہے اور مجھ پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میرے جسم سے پسینہ شروع ہو جاتا ہے اور مجھے عقل پر اطلاع نہیں دیتی اور میرا دماغ بالکل ماؤف ہو کر رہ جاتا ہے. سرکار کا ماشاء اللہ وہ شیاطین ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. پھر امام سیوطی علیہ رحمت نے پورا تعویذ نقل کیا جو سرکار نے لکھ کر دیا. فرمایا یہ کلمات ہیں اور سوئے تو سر کے نیچے اس کو رقص ہو جاتا. دوسرے دن صحابی آ کر کہتے کہ حضور مجھے رونے کی چلانے کی آواز آ رہی. سرکار نے فرمایا کہ اس کلمات کی برکت سے وہ جل کر رات ہو گئے، اب وہ تیرے قریب ہی نہیں آئیں گے. یہ سارے شواہد گویا کہ قرآن و سنت کے اندر اور سرکار کی صلوات و سلام کی سیرت کے اندر موجود ہے، جو درس کی ترتیب کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو خیبر سے لوٹتے وقت ہونے والے واقعات کے اندر اہم واقعات میں سے یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو گویا کہ منہ میں لعاب ڈالا اور اس کو ارشاد فرمایا کہ اخصا عدو اللہ، اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بھاگ جا، نکل جا، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تجھے اس بات کا اذن دیتا ہوں. اور گویا کہ اس بچے کی طبیعت بالکل درست ہو گئی. اسی دوران لوٹتے وقت آپ نے یہ بھی واقعہ دیکھا تھا کہ وہ اونٹ جو بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کا مالک لوٹ رہے تھے اور ایک اونٹ گویا کہ بھاگتا ہوا دیوانہ وار سرکار کی طرف آ رہا ہے. صحابہ بھی حیران ہو گئے، کوئی زرر نہ دے دے، لیکن سرکار کے سامنے آ کر دو جانوں بیٹھ گیا، اس طرح ادب سے بیٹھا گیا، بیٹھ گیا اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنے لگا. اور اس کے منہ سے جو آواز پیدا ہو رہی تھی، سرکار نے حضرت عمر کی طرف مسکرا کر فرمایا، عمر تم نے جانا ہے اس نے کیا کہا؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا یہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور یہ طبرانی موجم القبیر اور دیگر روایات کے اندر اور تاریخ کی تمام کتابوں میں روایت موجود ہے کہ میں خصائص میں امام سیوطی نے لیا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور رات کو میں جب اپنے سبل میں تھا تو میرا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ اس کے بچے بڑے تندرست ہیں، اب ان سے کام لیا جائے، ابھی کھیت وغیرہ کا کام تو کر نہیں سکتا ہے، اسے ذبح کر دیا جائے. تو حضور میں آپ کے دربار میں آیا ہوں. جانور بھی اگر ہے، کیونکہ سرکار کی رسالت جانور پر بھی عام ہے، تو وہ انسان تو جانور سے بھی گیا گزرا ہے جو سرکار سے فریاد لینے کو شرک کہتا ہو، سرکار کے دامن میں چھپنے کو حرام کہتا ہو. وہ جانور کو بھی خدا نے اتنی بصیرت دی، اس کو پتا ہے کہ اگر مجھے کوئی بچائے گا تو وہ اللہ کے رسول بچائے گا. سرکار نے فرمایا جابر جاؤ اس جانور کے ساتھ اور اس کے مالک کو بلا کر لاؤ. حضرت جابر نے کہا مجھے کیا پتا سرکار کا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ خود تمہیں بتائے گا. سرکار نے فرمایا جاؤ اور جابر کو بتاؤ تمہارا گھر کہاں. وہ اونٹ آگے آ کے چلنے لگا، حضرت جابر پیچھے پیچھے جانے لگے اور اس مالک کو بلایا. اور اس مالک کے سامنے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت کی تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کیا جانے، نبی کا غیب سے کیا تعلق. اب دیکھیں وہ شخص مسلمان ہو رہا ہے سرکار کی اس کرامت اور عظمت کو دیکھ کر. جو زبان جانوروں کی جانتا ہو وہ خدا ہی کا نبی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے، وہ خدا کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ہمیں دے دو یا تم لے جاؤ. ایک روایت میں کہ اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ربا کر دیا کہ حضور آپ یہ لے لیں. سرکار نہیں حضور ابھی میرے مسائل اور اس سے آپ شکایت کیے تو اس سے کام لینا اس کی عظمت کے خلاف. تو حضور نے آپ کو ربا کیا سرکار نے وہ ساتھ دوبارہ ہو جائے پیش آئی ہے. ایک دفعہ محمد رسول پاک پڑھی تاکہ آخری جملے کی طرف ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جو رات کو پہرا دے رہے تھے اور پہرا دینے کے دوران ایک کافر پہنچ گیا، اس کی بیوی شرارت کرتی تھی، اس کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا، جو اس وقت میں آپ نے سنا ہے. اور وہ کافر اپنا بدلہ لینے کے لیے جب نکلا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابہ کی گویا کہ وہاں پر ڈیوٹیاں لگائی, جس میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے اور حضرت بشر بھی تھے, اور دونوں نے اپنی ڈیوٹیاں ترتیب دی, تشکیل دی کہ میں سو جاتا ہوں, حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ رات کے پہلے پہر آپ گویا کہ ڈیوٹی دیں, جب آپ تھک جائیں تو مجھے جگہ. حضرت بشر جب کھڑے ہوئے سب صحابہ اپنے خوابگاہوں میں تشریف لے گئے, مئو استراحت ہو گئے, تو گویا کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز شروع کر. اتنے میں وہ کافر پہنچا, اس نے دیکھا کہ آپ گویا کہ نماز کے اندر موجود ہیں, حملہ کرنا آسان ہے. اس نے تیر کھینچ کے مارا, وہ تیر آپ کی پھنسلی میں پیوست ہوا, آپ نے نماز کے دوران اسے نکال دیا. دوسرا تیر مارا, آپ نے نماز نہیں توڑی. تیسرا تیر لگا اور اس سے خون بہت زیادہ رسنے لگا, تو اس وقت آپ کی ہچکی نکلی اور آپ نے حضرت عمار بن یاسر کو جگایا, اور حضرت عمار بن یاسر جاگے اور آپ نے اس کافر کو پکڑ لیا. خیر اسے قیدی تو بنا دیا گیا, لیکن آپ نے پوچھا کہ بشر تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں, جب تمہاری یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ پہلا جب تیر لگا تھا تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی. فرمایا میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, فرمایا میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, اور وہ عظیم سورت ہے کہ میرے دل نے کبھی نہیں چاہا کہ میں زندہ رہوں اور اس کی تلاوت کو چھوڑ دوں, لیکن مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تلقین یاد آ گئی کہ پہرا دینا ہے, کسی کو ذرہ نہ پہنچ جائے, اس وجہ سے میں نے نماز کو توڑ دیا. ورنہ اگر یہ پہلو نہ ہوتا اور میں اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہا ہوتا اور سرکار کے اس فرمان کا پابند نہ ہوتا تو یہ تیر مارتا رہتا اور میں تلاوت کرتا رہتا. یہ جذبہ تلاوت خدا کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر موجود, اللہ ہمیں بھی جذبہ تلاوت قرآن رحمت فرمائے, ان کے ذکر کے صدقے. تو یہاں پر وہ تیر لگتا گیا, آپ نے محسوس کیوں نہیں کی. اس اعتبار سے گزشتہ درس کے اندر ایک روحانی پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ انبیاء کا وصف ہوتا ہے, اور انبیاء کی اتباع کے بعد ان کے گویا کے محبین مریدین صحابہ کو مرحمت کیا جاتا ہے, ان سے ارادت رکھنے والے, ان سے عقیدت رکھنے والے, ان سے صحبت پانے والے, ان کو مرحمت فرمایا جاتا ہے کہ پھر ان کی روح جسم پر غلبہ پا جاتی ہے, اور جب جسم پر غلبہ پا جاتی ہے تو جسم کا کوئی ضرر ان کے لیے ضرر نہیں رہتا, بلکہ روح کا ضرر ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے مولا علی کا کام کیا تھا کہ مولا علی کو گویا کہ تکلیف پہنچی, تیر لگی اور وہ نکالنے میں کم محسوس ہوتا تھا, بتا جب میں نماز پڑھوں تو اس وقت ان چیز کو نکال لینا, اور نماز پڑھنے کے بعد نکال دیا گیا اور حضرت علی کو پتا بھی نہیں چلا. ابن کثیر نے لکھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ, جنہوں نے امام حسین کے بعد اسلام کی باغڈور کو سنبھالا تھا اور یزید سے لڑائی کی تھی مکہ میں اور مدینہ منورہ میں, حضرت عبداللہ بن زبیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی, حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے, حضرت ام ایمن ان کی والدہ ہیں, یہ واحد صحابی ہیں جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے پیدا ہوئے, جو مدینہ منورہ میں سب سے عزت کر کے آئے. تو یہودیوں نے یہ تانا دینا شروع کر دیا کہ ہم نے مسلمان عورتوں کے حملوں پر ان کی طبیعتوں پر جادو کر دیا, اب ان کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. اس مدینے کی سرزمین پر سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا, جو سرکار کے کرامات کے عظیم بیان ثبوت تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر بن عوام کو کہا تھا کہ تیرے گھر بچہ سب سے پہلے پیدا ہوگا اور وہ بیٹا ہوگا, تو سرکار کی بشارت کا جو اولین مصداق تھا اور جس نے یہودیت کے تمام قلعے کو مسمار کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا, وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ گائے لے کر سب سے پہلے سرکار کے پاس دوڑی ہیں, اور ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جو غذا پہنچی وہ سرکار کا لعاب تھا. سرکار نے فرمایا کھجور لاؤ کہ میں گھٹی دے دوں ان کو, حضرت عبداللہ بن زبیر کو گھٹی دوں. کھجور لانے میں گویا کہ تاخیر کی گئی, اور سرکار نے اپنا لعاب ہی ان کے منہ میں داخل فرمایا, اور پھر جب کھجور لایا گیا تو سرکار نے اپنے دہن مبارک جس سے خدا بولتا ہے, جس سے خدا بولتا ہے, وہاں سے گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اسے چبا کر کھجور حضرت عبداللہ بن زبیر کے قبر مقدس کے اندر ڈالا. تو یہ عظیم برکتی صحابی ہے کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد اہل مکہ اور اہل مدینہ نے جس کو اپنا گورنر, قائد اور خلیفہ منتخب کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہاں ایسے شرف پانے والے صحابی, اور وہاں وہ یزید پلید. اب اگر کوئی کہے جناب یزید بڑا شرف والا تھا, تو وہ کتنا بڑا بدبخت آدمی ہوگا کہ کن کے مقابلے میں یزید حق پر مان رہا ہے, کن کے مقابلے میں یزید کو شریف مان رہا ہے, کہ جہاں پر امام علی مقام ہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن زبیر یہ ساری شرف پانے والا صحابی کو ایک موجود ہے. آپ جس کے منہ میں سب سے پہلے گھٹی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پہنچی ہو, سرکار کا لعاب پہنچا ہو, نبوت کا حصہ پہنچا ہو, لعاب جسم کا حصہ ہوتا ہے, جسے حصہ نبوت سے حصہ ملا ہو, جسے جسائے مصطفی سے حصہ ملا ہو, آپ اندازہ لگائیے اس کی روحانی کالم کیا ہوگا, اس کی برکت کیا ہو, اس کی مقبولیت کیا ہو. اللہ اکبر, یہ مقبولیت تھی کہ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, آپ کا بچہ قریب تھا. میں نے پہلے عرض کے کو چار گھس کا چار ہزار گز کا بنگلہ نہیں تھا ان کا, چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں آپ رہتے تھے. تھے گورنر, تھے مسلمانوں میں بڑی محتشم شخصیات, لیکن گویا کہ زہد و تقویٰ ان کا اپنے لیے ایک مشعل راہ رہا ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے, بیوی بھی سوئی ہوئی ہے, بچہ بھی سویا ہوا ہے, چھت پہ سے سانپ گر گیا. لکڑیوں کی چھت ہوتی ہے, یہاں تو نہیں ہے, ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے, اور اکثر وہاں پر سانپ ہی ان لکڑیوں میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹھنڈک کے لیے اس میں آ جاتے ہیں. تو کھجور کی شاخیں اس پر ٹھنڈک کے لیے سانپ آ جاتے ہیں تاکہ وہ گرمی سے بچنے کی کوشش کریں. تو وہ سانپ گر گیا اور بچے سے نپٹ گیا. اب گھر میں شور شرابہ ہو رہا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. محبوب تو سب سے زیادہ ہمیں جانتا ہے تو تیری یاد بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے, اور تیری یاد ایسی ہونی چاہیے وتبتل الیہ تبتیلا کہ سارے ناطے تمہیں توڑ کے ہمیں یاد کرنا ہے. اب یہ وتبتل الیہ تبتیلا کا حصہ صحابہ کو ملا, اور صحابہ کی وساطت سے پھر بزرگوں کو ملا, اور یہ ولایت کا حصہ چلتا رہا, روحانیت پہ چلتا رہا. آج بھی ایسے کاملین موجود ہیں. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی کرامات آج بھی گویا کہ جثہ شہود پر موجود ہیں, کہ جب آپ نماز پڑھتے تو ٹرین اپنی جگہ سے نہیں ہلا کرتی, وہ چلتی نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں حضور ٹرین جا رہی ہے, فرمایا جانے تو تم نماز پڑھو. اب جس کو گویا کہ ٹرین کی فکر ہے اس کی ٹرین گئی, جس کو نماز کی فکر ہے تو ٹرین رکی ہوئی ہے. ایک ہی متواتر روایات گویا کہ موجود ہے, اور وہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ جناب یہاں سٹی اگر کسی نے ماری اور کوئی لیڈر سیاسی لیڈر آگے سے گرا دیا. آپ ہندوستان کے نظام کو بھی جانتے ہیں کہ ہر چیز ایک نسم نس کے اعتبار سے, لیکن جناب اس چیز کوئی ایسی حائل ہو جائے اس کے تحت کہ جب آپ نے ساری نماز ہی نہیں پڑھی بلکہ اپنے بنائے کی سمجھ کیے, اور اپنی نوافل پڑھنے کے بعد جب آرام سے آپ جا کر اپنی مسند پر جب اگر ہوئے تو ساری خرابیاں ختم ہو گئی اور پھر روانہ ہو گئی. یہ کرامات آج بھی گویا کہ سرکار کی طرف سرنگ کے بعد اور اطاعت کے تحت آج بھی تفویض کی جاتی ہے, مرحمت کی جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر جب نماز سے فارغ ہوئے, آپ کی گھر والی نے کہا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں؟ فرمایا کس بات کی پریشانی, کیا ہو گیا؟ تو کیا ہوا, آپ کا بچہ آپ کے ساتھ سویا ہوا ہے, اگر سن نہیں سکتے دیکھ تو سکتے ہیں. تو پتا چلا یہ خدا کی عبادت میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا نماز ایسی پڑھ جیسے تو خدا نے کہا, سب سے بڑے مقام روحانیت کا. فرما اگر یہ مرتبہ نہیں تو یوں سمجھ کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے, تو یہ اس منصب پر نہیں کہ یہ خدا کو دیکھ رہے, بلکہ یہ اس منصب پر یہ کہ یہ خود خدا کو دیکھ رہے. خدا انہیں دیکھ تو رہا ہے لیکن ان کا منصب اتنا بلند ہے سرکار کی اطاعت کے بغیر کہ یہ خدا کے جلبوں میں غرق ہوتے ہیں. فرما بچہ سامنے ہے, نظر اسی کی طرف ہے, یعنی سامنے ایک چیز ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے افضل طریقہ کیا ہے کہ آنکھ کھول کے نماز پڑھنا, آنکھ کھول کے نماز پڑھنا اور سجدے کی جگہ پر نظر ہو. لیکن ہاں اگر آنکھ کھولنے سے اسے خوشو خوشو پیدا نہیں ہو رہا, تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر آنکھ بند کرنے سے اگر اسے خوشو خوشو آ جاتا ہے تو جناب وہ کر لے. لیکن صحابہ کرام وہ آنکھ بند کریں گے تو جب وہ چیزیں مدد سے ہوجل ہوگی, بلکہ ان کے تقویٰ کا مقام یہ تھا کہ مراقبہ صوفیہ مراقبہ کرتے ہیں کہ جناب ایک طرف کونے میں بیٹھ جاتے ہیں, دنیا سے دور اپنے اوپر چادر ڈال لیتے ہیں, کپڑا ڈال لیتے ہیں. اس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا احتکاف ہوتا ہے تو پردے کھینچ دیے جاتے ہیں, وہ کھانے کے لیے نہیں کھینچے جاتے کہ یہاں میں کھانا کھاؤں رمضان میں تو کسی کو پتا نہ چلے, یا افطاری میں وہ بہت زیادہ کھا لوں, یا باہر میں تھک گیا ہوں تو زیادہ کھا لوں, کیونکہ گھر والوں نے فروٹ کی بھی کرٹ بھیجی ہے, آم کی بھی کرٹ بھیجی ہے, یہ بھی بھیجی ہے, تو میں یہ لنگر کرتا رہوں یہاں پر. خیر وہ کھانا جائز ہے لیکن یہ مقصد نہیں, پردے لگانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا وما فیہا سے بالکل غافل ہو جائے, نہ یہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اس کو دیکھے. یہ اعتکاف کی روح ہے. اعتکاف کرنا یہ نہیں کہ جناب دس دن صرف آ کر بیٹھ گئے, اصل اس کا مغز کیا ہے. جس طرح نماز پڑھنا صرف اٹھنا اور جھکنے کا نام نہیں ہے, نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا جسم آپ کی جگہ پر کھڑا ہے تو آپ کی روح بھی وہاں پر کھڑی ہے, یہ مغز ہے نماز کا. تو اعتکاف کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ دس دن کے لیے بندہ آ جائے, پھر بھلے وہ کہیں بھی گھومتا پھرتا رہے. تو کہا جی جواز تو ہوتا ہے, جواز تو ہوتا بالکل درست ہے, لیکن اعتکاف کی روح یہ نہیں, اعتکاف کی روح یہ ہے تو پھر وہ اللہ والا ہو جائے, پھر وہ اللہ والا ایسا ہو جائے کہ اسے غرض ہی نہ ہو کہ تو کیا کر رہا ہے اور کیا معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ خلوت, اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے, یعنی اپنا محاذبہ, یعنی اتنی خاموشی طبیعت میں آ جائے, اتنی تعلق ہی دنیا سے آ جائے کہ اس کے پاس کچھ بھی ہو رہا ہو اسے فکر نہیں. امام غزالی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا کہ حضور مراقبہ کیا ہے؟ فرما مراقبہ ایک فکر کا نام. بڑی پیاری بات اشاع فرمائی, اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. فرما مراقبہ ایک فکر کا نام. کہا کیا؟ کہا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, اس فکر کا نام ہے. فرمایا یہ فکر اگر تیرے ذہن میں زندہ ہے نا تو بازار میں بھی پھر رہا ہے تو مراقبے میں ہے. تو بچوں میں بیٹھا ہے سب کی مراقبے میں اور ایک میں کپڑے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا دل ادھر ادھر بھاگ رہا ہے, اسے خدا ہی یاد نہیں ہے تو وہ بازار میں ہے, اور تو بازار میں رہ کر خدا کو یاد رکھ رہا ہے تو تو مراد ہے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی توجہ اس طرف آئی نہیں, توجہ تو ذات الہی بیوی نے کہا کہ آپ کو کچھ پتا نہیں, کچھ پتا نہیں کیا ہوا, ابھی سانپ گر گیا تھا اور بچے سے نپٹ گیا اور یہ معاملات ہوا. آپ نے فرمایا اللہ مجھے کچھ نہیں پتا. تو یہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ وہ صحابی جنہوں نے کہا کر مجھے اپنی گویا کہ جان ہی کی فکر ہوتی تو میں جان دے دیتا, لیکن سورۃ کہف کی تلاوت میں جو میں مہو تھا اور اس کے اغراق کے تاب میں تھا کہ مجھے درد تھا, کوئی اضافہ نہیں تھا, کوئی فکر نہیں تھی, یہ تو خون جسم سے زیادہ نکل گیا تو کمزوری محسوس ہونے لگی, تو اس لیے میں نے تمہیں گویا کے جگا دیا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سرکار نے مجھے مامور کیا تھا اس چیز پر کہ حفاظت کرنی ہے, تو اس زخم نہ آ جائے, یہ مجھے مار کر آگے نہ بڑھ جائے, اس لیے میں نے نمازیں توڑ دی. لیکن میرے لیے یہ عزیز تھا کہ میں تلاوت کرتا, میرے لیے جان اپنی عزیز نہیں. آخری ایک واقعہ اس میں اور سن لیجیے, پھر اس بحث کو مکمل کر کے دوسرے سمیٹتے ہیں. حضرت جابر سے یہ واقعہ ہے, حضرت محبت سے سماعت فرمائیے. حضرت امام مسلم نے بھی اس واقعے کو نقل کیا, مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے. کریم علی السلام غزوہ سے لوٹ رہے تھے, تو راستے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو ایک سر سبز ہریالی وادی آئی. اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت کا ارادہ فرمایا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں دور کھڑا تھا, سرکار چل کر گئے اور سرکار نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی اور اس کو چلانے لگی. محبت سے کہیں سبحان اللہ, ٹہنی کو پکڑی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اس کو چلانے لگے, لا کر ایک جگہ کھڑا کیا, دوسری طرف چل کر گئے سرکار اور وہاں سے دوسرے درخت کی ٹہنی پکڑی اور اس کو چلانے لگے, اور دونوں درخت کو لا کر ملا دیا, اور اس کے پس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع حاجت فرمائی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت فرمائی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور وہ منظر کیونکہ دیہات کے رہنے والے تو مثال کیا دیتے, فرمایا جس طرح کہ ہم اپنی اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے چلاتے ہیں اور کھینچتے ہیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, تو فرمایا اس طرح سرکار نے شاخ ایسی پکڑی تھی کہ جس طرح کہ اونٹ کی نکیل پکڑی جاتی ہے, اور جس طرح اونٹ نیچے پیچھے آتا ہے تو درخت سرکار کے پیچھے پیچھے آتا ہے. فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت سے فارغ ہو گئے تو پھر سرکار نے شاخیں نہیں پکڑی بلکہ اشارہ فرمایا تو درخت دوبارہ لوٹنا شروع ہوا, اور یہ جس طرف سے آیا تو یہ اس طرف لوٹنا. تو یہ عظیم معجزے کا اظہار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا کہ یہ اسی غزوے کے وقت لوٹتے وقت ہوا, اور سرکار نے پھر کیا جملے شاہ فرمائے. حضرت جابر جب متعجب ہوتے سرکار فرمائے یا جابر حل رائے تو مقامی, یا جابر حل رائے تو مقامی, جابر میرا مرتبہ دیکھ لیا. تو حضرت جابر نے کہا کہ نعم یا رسول اللہ, میں نے آپ کا مرتبہ دیکھ لیا, رائے تو مقامی, حضور میں نے آپ کا مرتبہ دیکھ لیا, خدا نے آپ کو وہ بزرگی اور وہ عظمت عطا فرمائی کہ کائنات کی ہر شے خدا نے آپ کے ہاتھ میں. یہاں سے ایک بات اور نکلتی ہے, تبرک کے لیے میں پیش کروں حضرت امیر معاویہ کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. الاستعاب یا اصحابہ علیہ, اصحابہ کی تمیز صحابہ کے اوپر حاشیہ ہے الاستعاب, اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے کہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اپنے وصال کے وقت, جب ان کی وصال کا وقت قریب آیا تو قریبی لوگوں سے آپ نے اشارہ فرمایا کہ فراز صندوق کے اندر کوئی چیز رکھی, جب لایا گیا تو اس میں ایک سفید کفاف اور ناخون کے ٹکڑے تھے. پوچھا یہ کیا ہے, فرمایا یہ تہبند ہے سرکار کا اور یہ ناخون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے, فرمایا کفن تو تم مجھے کوئی بھی دینا, یہ جو دینا چاہے, کیونکہ اس نے یہ کہا ہے, لیکن جو میرے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہونا وہ یہ تہبند ہونا چاہیے, یہ لگا ہوا ہونا چاہیے. اور فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے اور میری روح نکل جائے فوراً میرے منہ پر یعنی ہونٹوں پر اور میرے اعضائے سجود پر سرکار کے ناخنوں کو رکھ دینا, اور فرمایا کہ اگر یہ جب مجھے تدفین کے لیے لے جاؤ تو اس کو دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دینا کہ جہاں پر پہلے رکھا تھا, یعنی آدھائے سجود پر, پیشانی پر, ناک پر, اور گویا کہ اپنے ہونٹوں پر. فرمایا یہ دونوں ہاتھ کو گویا کہ اس طرح کشادہ کرنا کہ اس میں سرکار نے اشارہ کرنا گویا کہ ناخون موجود ہو, اور اسی طرح کو مجھے قبر میں دفن کر دے. تو پوچھا گیا کہ حضور یہ آپ کو ملے کہاں سے, فرمایا ایک دن میں سرکار کے ساتھ تھا اور سرکار رفع حاجت لے جا رہے تھے. فرمایا جب سرکار کے ساتھ لے گیا تو میں نے پانی کا انتظام کیا تو سرکار نے میری آہٹ محسوس کی, اور جب سرکار نے دیکھا کہ میں پانی لے کر آیا ہوں تو سرکار نے مسکرایا. سرکار نے اس وقت دو کپڑے, ایک تہبند تھی اور ایک اوپر سے چادر اڑی ہوئی تھی, تو سرکار نے ایک چادر مجھے کھول کر میرے منہ کی طرف پھینک دی. فرمایا یہ امیر معاویہ تمہاری ہوگی. یعنی تم نے خدمت کی، تم پانی لے کر آئے ہو، یہ تمہاری ہو گئی. حضرت سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں کہ سکال اسلام اسلامی مجھے محبت فرمائی اور اسی وقت سے میں نے اس کو محفوظ رکھا تھا اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا کفن بنے. اگر جس کا نام محمد و علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اسے کوئی اختیار نہیں. اگر یہ اسلامی عقیدہ ہوتا تو سیدنا امیر معاویہ کبھی وہ کام نہ کرتے جو یہ کر رہے ہیں. پتا چلا یہ ملحد ہندوانہ شیخانہ اسلام کے خلاف عقیدہ ہے، جس کو ایک اپنے وقت کے سب سے بڑے بدبخت اسماعیل قتیل نے دہلی میں لکھا تھا. اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی عقیدے کا قائل نہیں. کہتے جی ہم صفہ صحابہ ہیں. میں نے کہا تم نے صرف چندے جماعت کی اور دہشت گردیاں کی ہے، اگر تم واقعی میں صحابہ کے ماننے والے ہو تو اس عبارت کو بھی چوراہے پر جلاؤ، اور اس مولوی کو جو تم اپنا مقتدا مان رہے ہو اسماعیل دہلوی کو جس پر ساری وحدیت شیدا ہے اس کو پرے پھینکو، اور آؤ حضرت امیر معاویہ پر تم شیعوں سے لڑ رہے ہو تو آؤ حضرت امیر معاویہ اس عقیدے کرو کہ آخر انہوں نے اس کپڑا تو کپڑا ہوتا ہے اس کپڑے کو کیوں رکھا؟ اسی لیے رکھا کہ بزرگوں کے آثار میں صالحین کے آثار میں تاثیر ہے، تاثیر خیر ہے. حضرت امیر معاویہ کا عقیدہ تھا کہ میرے عمل تو میرے ساتھ، لیکن سرکار کے یہ گویا کہ تہبند کا کپڑا اگر میرے جسم سے لگ گیا تو اس کی تاثیر اتنی ہوگی کہ جہنم کی آگ میرے قریب نہیں آئی. اسی عقیدے سے آپ نے کیا ہے، ورنہ ناخن تو بے شمار. فرمایا جب میں لوٹا تو میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار بیٹھ گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کے جو ناخن تھے وہ تھوڑے تھوڑے دراز نظر آ رہے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں ان ناخنوں کو کاٹ دوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں. تو فرمایا جب میں نے کاٹ لیا تو یہ میرے ہاتھوں میں ہی تھے تو سرکار مجھ سے مسکرا کر دیکھنے لگے. فرمایا کیا کر کیا چاہتے ہو، رکھنا چاہتے ہو؟ کیا حضور ہاں. فرمایا جا رکھ. تو سرکار کا یہ ترغیب دلانا، حضرت امیر معاویہ کے عمل تو اپنی طرف ہے، میرے آقا کی بات پر ترغیب دلانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مشکل کشا ہوتا ہے، نبی فیض کے دریا کا مالک ہوتا ہے، نبی تاثیر خیر کا بادشاہ ہوتا ہے. باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ ہوتا ہے. اور جو یہ کہے کہ جناب نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، میں نے کہا تم اس کو سیٹیے پر قیاس نہ کرو، وہ خدا کے اس منصب کی خلافت کا بادشاہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے تصرف میں اگر کن کہہ دے تو دنیا کا نظام بدل جائے. روایت میں موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے کہا، جب اس کو بلایا، امام شوقی لکھتے ہیں، جب اس کو بلایا تو اس کا ہاتھ بالکل صحیح تھا. سرکار نے فرمایا فلاں کام تم نے کیوں نہیں کیا؟ کہا حضور میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسا تو نے کہا ہے کن یہ دکھ تو تیرا ہاتھ ویسے ہی ہو جائے. کہا یہ ہے ہونا تھا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ جو ہے شل ہو گیا. یہاں پر انور شاہ کاشمیری بہت سارے سب لکھتے ہیں، فرماتے یہ وہ صفت ہے کہ رب کریم اپنے محبوبوں کو مرحمت فرماتا ہے، اور خدا اپنی ایک صفت یعنی خدا ہونے کی الوہیت کی صفت یہ کسی کو نہیں دیتا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. اس لیے کہ خدا وہی ہوگا جو واجب الوجود ہوگا، اور خدا کے سوا جو کوئی واجب الوجود ہے ہی نہیں تو کوئی خدا نہیں ہو سکتا. فرمائی یہ ایک صفت کے علاوہ ساری صفت اپنے محبوب کو عطا فرما دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، جس میں خاص صفت کن کی صفت ہے. کن فیکون، فرمایا وہ جو کہتے ہو تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہو تو وہ چیز ہو جاتی ہے. غوث اعظم فتح الغیب 19 باب میں شاہ فرماتے ہیں، فرمایا جب خدا کسی کو محبوبوں میں شمار کرتا ہے تو پہلی صفت اس کو کن کی دیتا ہے، وہ کسی چیز کو کہتا ہے ہو تو وہ چیز ہو جاتی ہے. انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں علامہ جامی علیہ رحمت کے مریدین نے اپنے پیر کو آزمانے کے لیے مردار مرغی بنائی جو مری ہوئی تھی پہلے سے، اور اس کو کہا کہ جناب پیر صاحب کو کہا کہ حضرت آئیے کھانا کھائیے. حضرت علامہ جامی عبد الرحمان جامی علیہ رحمت جب گھر پہنچے تو فرمایا کہ سالن جو ہے پلیٹوں میں ڈال دیا گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ جس ہانڈی میں بنا ہے اسی ہانڈی میں ڈال کے دوبارہ لاؤ. ڈال کر لایا گیا، کہا حضور بڑی لذیذ مرغی ہے. فرمایا ہم کرتے ہیں اس کا کچھ لے آؤ. جب ہانڈی لائی گئی اور سالن انڈھیلا لیا، انور شاہ کاشمیری لکھتا ہے کہ حضرت امام جامی علیہ رحمت نے اس پر ہاتھ رکھا، سالن مرغی ذبح ہو چکی ہے، اس کے گوشت پوست کی حال متغیر ہو چکی ہے، وہ مسالے جات میں پک چکی ہے، آگ پر وہ کئی دیر پک چکی ہے، اس کی حیات بالکل معطل ہو چکی ہے، لیکن خدا اپنے محبوبوں کو کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے. علامہ جامی علیہ رحمت کے متعلق دیوبند کا شیخ انور شاہ کاشمیری لکھتا ہے کہ جناب آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا کنی تجا جا مرغی بن جا. فرمائی مرغی بن جا کی بات تھی، پر کہاں سے آئے، حیات کہاں سے آئی، کم ہوئے حیرت ہے، اور کو کو کرتے ہوئے مرغی گویا کے برتن سے باہر آئی. اپنے مرغی سے کہا کہ اب ذبح کر اسے. کہا کیا جی؟ اب ذبح کر. میں نے کہا جناب اب علامہ جامی کے لیے آپ اسے قائل ہیں، اسے اعظم دودھا پیرا پار کروانے کو آپ قائل نہیں ہوتے؟ بولے جی ہو نہیں سکتا. کرامات امدادیہ میں مولوی اشرف علی لکھتے ہیں کہ جناب ہمارے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجی مکی مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مریدوں میں تشریف فرمایا، تھوڑی دیر میں فرمایا مریدوں سے کہ رکو میں آتا ہوں، یہ کہہ کر آپ اپنے حجرے میں چلے گئے. کرامات امدادیہ کہتے جب حجرے میں گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو پورے جسم سے پانی بھی پھر رہا تھا، کمرے میں تشریف لے گئے, اپنا تہبند, اپنا جبا, دوسرے کپڑے تبدیل فرمانے کے بعد وہ دے دیا اور مرید سے کہا اس کو نچوڑ کر باہر سکا, اور ان کی کمر میں بڑی شدید تکلیف ہو رہی تھی. مریدین نے کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا نہ پوچھو. حضور بتا دیجیے کیا معاملہ ہے؟ فرمایا معاملہ یہ کہ تمہارے پیر بھائی یعنی میرے مریدین دیگر وہ حج کو جا رہے تھے. یہ دھانوی صاحب خود لکھتے ہیں, ہونا چاہیے اپنا باپ یا اپنا پیر, یہ شرط ہے ان کے مذہب میں, اپنا پیر ہو اپنا باپ ہو, کون سی چیز ہے جو جائز نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں یہی عقیدہ کہ سرکار غوث اعظم نے کشتی تیرا دی, اس پر مذاق اڑایا جاتا ہے, اس پر لطیفے کسے جاتے ہیں. لیکن میں پوچھتا ہوں یہ لطیفے مذاق کی بات نہیں, یہاں پر اللہ کے گھر میں ہم بیٹھ کر حوالہ دے رہے ہیں, کرامات امدادیہ جا کر ان کے مکتبوں سے آپ خریدیے. تھانوی صاحب نے خود لکھا امداد اللہ ماجی مکی کرامت میں, کہتے ہیں کہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے چند پیر بھائی حج پر جا رہے ہیں, سمندر میں بھنور آ گیا جس میں کشتی پھنس گئی. انہوں نے کہا پیر صاحب مدد فرمائیے. اب وہ سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں اور پیر صاحب تھانہ بھون کے اندر ہے, یعنی یو پی ہندوستان کے اندر موجود ہے. وہاں سے سن بھی لیا, وہاں سے سن بھی لیا, سنائی نہیں, وہاں سے کوئی گھوڑا گاڑی لے کر بھاگے نہیں, اور سمندر کے قریب پہنچے تو کشتی میں نہیں سوار ہوئے, اور 10-12 جہاز لے کر کشتی کو کھینچا نہیں, بلکہ یہاں سے اٹھ کر کمرے میں گئے, یہاں سے اٹھ کر کمرے میں گئے. تو کہا کہ بس میں نے اپنی کمر سے زور دیا تو کشتی چل گئی. ہم نے کہا واہ جی تھانوی صاحب, ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ ممکن ہے, لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب کے لیے جائز ہے, غوث اعظم کے لیے شرک کیسا, خواجہ غریب النواز کے لیے شرک کیسا, دور سے سن بھی لیا اور 500 میل کا سفر صرف کمرے میں گھس کے طے کر لیا, یہاں سے حضرت وہاں گئے اور سارے معاملات طے ہو گئے. یہ حضرت جب یہ آپ کے بزرگوں کے لیے طے عرض ہو سکتا ہے, زمینیں لپیٹی جا سکتی ہے, تو سرکار غوث اعظم اگر آج دوراجی تشریف لائیں تو یہ کیسے گھر کو, اور ان کی آواز ہم تک پہنچے, ہماری آواز ان تک پہنچے, جب وہ مرید کی آواز پیر تک پہنچتی اور پیر کی آواز ان تک پہنچتی کہ آ رہا ہوں درنا نہیں کشتی ڈبے گی نہیں, تو یہ جب آپ کے دھرم میں سب جائز ہے تو اس کو بریلی مذہب کی پیداوار کیوں کہتے ہیں آپ, اس کو شرک کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ کیوں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھوتھو, یہ تو ایمان نہیں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ ممکن ہے, ہم تو صرف اس بات پر, ہماری سختی صرف الزامن ہے, لیکن ہم اس بات کے منکر نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہو سکتا ہے, بالکل ممکن ہے. جب آپ اپنے گھروں میں اس کرامت کو پالتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور کتابیں بیچ کر پیسہ الحمدللہ جیب میں رکھتے ہیں, تو جو اس پر عمل کرے گا دین بنائے گا تو وہ کیسے غیر شریعت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کو دین لکھا ہے نا, جب دین لکھ کر دین کو بیچ لیا اور پیسہ بھی جیب میں رکھ لیا, تو کتابیں تو لکھی اس لیے جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے. تو آج اگر مظفر شاہ ابھی بھی ہمیں اس حوالے کو پڑھ کر بتائیں تو وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے, وہ شرک ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرات گرامی, اللہ رب العزت اولیاء کاملین کو یہ مرتبہ یہ مقام مرحمت فرماتا ہے اور یہ روحانیت سے تعلق رکھتا ہے, جتنی اس کی روح کو اس جسم پر اللہ فرماتا ہے یہ کرامتوں پر ساتھ جاری و ساری رہتا ہے. اس لیے حضرت کے ہمیں مال کے نکاح سے مجھے نائب فرمانے کی بات کپڑے سے مجھے کپڑ دیے, سٹاٹے کا پران دیے میری آنکھوں پر, میرے ہوٹوں پر, میری آزادی رکھ دیں گے. سعودی عرب کے مسلم جو ہیں مفتی عبداللہ بن باز کے کتاب میرے پاس ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن یہ صحابہ تک ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ تبرکات سے برکت لینا یہ عقیدہ غلو پیدا کرتا ہے, دین میں ذاتی پیدا کرتا ہے, اور یہ شرک ہے. پھر کہتے ہیں سچ بتاؤ صحابہ کرام نے نبی کے علاوہ کسی کی برکت لی ہے؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کی بات پڑی. میں نے کہا حضور مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کے بعد سب سے بڑی ذات کون سی ہے؟ جی صحابہ کی. تو ہم نے کہا جب صحابہ ہی سب سے بڑے ہیں نبی کے بعد تو وہ نبی کے علاوہ برکت کس سے لیں گے؟ کہاں کی ذکر خاص برکت تو اپنے سے معزز سے لی جاتی ہے نا, اسفل سے تو نہیں لی جاتی, گھٹیا آدمی سے تو نہیں لی جاتی, بزرگ سے لی جاتی, برتر سے لی جاتی. تو کہ جی صحابہ, یہ صحابہ نے نبی کے علاوہ کسی سے تبرک نہیں لیا. تو بھائی نبی کے علاوہ لیتے کیوں؟ آپ سے لیتے, آپ اس لائے کہ نہیں لیتے, کس سے لیتے؟ اپنے سے, ماتحت سے لیتے. ان کا مرتبہ تو ان سے بڑا تھا اور اس سے بڑا مقام ایک نبی کا تھا, تو برکت لیتے آثار سے, برکت لیتے تو نبی کے آثار سے لیتے نا, اور کس سے لیتے؟ تو جان چھڑانے کے لیے جو اعتراض بیان کیا وہ بھی بالکل بھونڈا تھا کہ جناب جو ہے کہ اگر دیتے تو کسی اور سے لیتے. بھائی صحابہ کے اوپر کوئی ذات فضیلت والی اگر تھی تو وہ نبی کی تھی, اس کے درمیان تو کوئی اور ذات تھی نہیں, اگر ہوتی تو صحابہ ان سے لیتے تو اس کی دلیل ہم پیش کر دیتے، لیکن ہم تو نبی کی بات پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کے بعد مرتبہ بڑا ہی صاحب ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. کیونکہ ہم کسی اور خیرے غیرے میں تو خیرے کے پاس نہ جاتے ہیں اور کا ہاتھ چومتے ہیں، لیکن اگر کسی صالحین میں سے کسی کا ہاتھ چوم لیں یا جناب اس کے مزار پر جائیں تو کیا مرتبہ؟ حقیقت وہ نہیں، دراصل یہ کہ یہ خدا کا محبوب ہے، تو اس سے جو ہمارا تعلق ہے وہ خدا کی محبت کے تحت ہے. آپ کسی ڈاکو کے پاس تو نہیں جاتے، کوئی ڈاکو مر جاتا تو جنازہ نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ کے صالحین میں سے کوئی بندہ انتقال کر گیا ہے، تو آپ کو اگر کسی دوسرے شہر سے پرواز پکڑ کر بھی آنا پڑتا ہے تو آپ پہنچتے اور کہتے ہیں جناب فلاں بزرگ کا انتقال ہوا ہے، تو بھائی آپ کی گلی میں فلاں ڈاکو بھی تو مر گیا تھا، تو کہا اس کا جنازہ آپ پڑھ لیجیے، اس لیے کہ یہ صالحین میں سے ہے اور صالحین اللہ والے ہوتے ہیں اور ان سے محبت ہماری اللہ کے لیے ہے. اور سرکار نے فرمایا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ فرمایا محبت اللہ کے لیے. تو ان کے مزار کا احترام بھی اللہ کے احترام ہے، ان کی مزار کی چادروں کا احترام بھی اللہ کے احترام ہے، ان کے وجود کا احترام بھی اللہ کے احترام ہے، ان کی قبر کا احترام بھی اللہ کے احترام ہے. کوئی یہی پوچھتا کہ تم یہ مزار کرائے ہو کسی شرابی کی قبر ہے یا نئی جناب یہ خدا کے ولی کی قبر ہے؟ تو دیکھیے ہر جگہ پر خدا کی یاد ہی کار فرما ہوتی ہے، تو وہ خدا کی یاد ہی کے تحت ہوتا ہے، اور جو چیز خدا کی یاد کے تحت کی جائے اسے خدا رد کیسے کر سکتا ہے، اس سے خدا منع کیسے کر سکتا ہے؟ محبت کرتا ہے. حضرت اسامہ سرکار کی پیٹھ پر اپنا سینہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اکثر جی سرکار کے ساتھ اونٹ پر ہوتے ہیں، جب سرکار سفر کرتے ہیں اسامہ بن زید ساتھ میں ہوتے ہیں، تو سرکار کی اسلام السلام کی پشت پر حضرت اسامہ کا سینہ لگا ہوا ہے. بخاری کے پیچھے سرکار نے پیچھے تھوڑا دھکیلا ان کو بچا دیا پیچھے، اور فرمایا اسامہ ایک بات کر دوں؟ کہا حضور کیا؟ کہا میں تجھے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں، کیونکہ تو اللہ کے دین کا بڑا عظیم بندہ ہے. تو حضرت اسامہ کہتے ہیں میں رونے لگا، اور میں نے کہا کہ حضور میں بھی آپ سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہوں. تو اب یہ تعلق آپ دیکھیں، سرکار نے فرمایا اب جاؤ اسامہ، جا کر اعلان کر دیں کہ جو جس سے تعلق اللہ کے لیے کرے گا اللہ اسے بخش دے گا. حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور آپ کی اجازت ہے؟ کہاں اجازت ہے. فرمایا جا اور اعلان کر دے اس چیز کو کہ جو دشمنی کرے تو خدا کے لیے کرے، اور دوستی کرے تو خدا کے لیے کرے، اگر وہ محبت خدا کے لیے کرے گا تو خدا اس کی گناہوں کو معاف کرے گا. یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں حضور آپ رسول ہیں. فرمایا کہ حضور آپ مجھے محبت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو میں بھی آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. ہر جگہ جب حضور سے محبت اللہ کی محبت کی رہتی ہے تو ولی سے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اللہ رب العزت اس مضامین کو ہم اللہ ہی کی محبت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھوں سے محبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی دعا ہم اپنے بچوں کے لیے کریں مولا قبول فرما لے. یہی دعا ہم قیامت تک ہماری اولاد جو پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے جو عائز و اقارب ہیں اور ہمارے عائز و اقارب کی جو اولاد ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں. مولا کریم کے اجر اور ثواب انہیں بھی، مولا کریم جو حضرات دور دراز سے تشریف لائیں، جو جو بیماریاں رکھتے ہیں چاہے وہ روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، مولا کریم تمام کو شفائے کلی صحت عاجلہ کاملہ مرحمت فرما، ہر غم اور ہر بیماری سے نافع دافع شفا کاملہ مرحمت فرما. مولا کریم دلوں میں جو جو جائز حاجات رکھتے ہیں دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں تیرے محبوبوں کا ذکر کرنے کے لیے، نہ جلسے کی اکثریت ملحوظ ہوتی ہے نہ کوئی تحقیق پر دم خود ہوتا ہے، مولا کریم محض تیری رضا کے لیے اور تیرے محبوبوں کی رضا کے لیے جو کہا جاتا ہے جو سنا جاتا ہے، مولا کریم جب کوئی کام تیری رضا کے لیے کیا جائے تو ہم نے تیرے محبوب سے سنا اور پڑھا کہ مولا کریم تو پھر دنیا کی بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت کی بھی عزت عطا فرماتا ہے، ہمیں بھی دو جہانوں کی عزت عطا فرماتا ہے، چاہے وہ دنیا کی عزت مال ہو